عرصے سے دیکھ رہے ہیں آپ اپنی دعائے قنوت میں سوائے اللہم کل ولی کل فرج کے علاوہ کوئی دعا پڑھتے ہی نہیں نظر آتے، اس کی کیا وجہ؟ تو آیت اللہ بہاءالدینی نے فرمایا کہ حضرت حجت نے پیغام دیا، پیغام دیا ہے کہ میرے لیے اپنی قنوت میں دعائیں کیا کرو، قنوت میں۔ سیر در آفاق کے اندر آیت اللہ بہاءالدینی کا یہ جملہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، میرے لیے اپنے نمازوں کے قنوت میں دعا کیا کرو۔ تو آپ لوگوں سے بھی یہ ہے کہ اللہم کن لے ولی کل فرج، یہ دوسری چیز ہے، ایک تو دعاؤں میں امام زمانہ کو مقدم کرنا، یہ آج آپ کو خاص طور پہ ایک بات بتائی گئی علماء کی طرف سے، اور ایک یہ کہ اپنی اگر اب قنوت کے اندر اور دعائیں بھی پڑھیں لیکن دعائے حفظ و سلامتی امام زمانہ اللہم کن لے ولی کل فرج یہ بھی کوشش کریں کہ زیادہ تر دفعہ پڑھیں، کہ امام کا ایک حق بھی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ امام اللہم کل ولی کل فرج کی دعا سے سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور ایک تقرب کا خود بخود امام کی توجہ اور عنایت آپ کی طرف ہو جائے گی اور آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ امام کا ظہور یہ تنہا راہ نجات جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اگر ہو جائے تو آپ کے دینی اور دنیاوی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں ہمارے بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو مانے ہو جاتے ہیں۔ حضرت آیت اللہ بہجت ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ تم کو معلوم ہے کہ حضرت حجت کی زیارت میں کون سی چیز مانے ہیں، کون سی ایسی بات ہے جو آپ کو حضرت حجت کی زیارت نہیں ہونے دیتی؟ ایک جملے میں آقا بہجت نے بتایا، کہا کہ ترک واجبات اور ارتکاب محرمات، واجبات کو ترک کرنا اور حرام کاموں کا ارتکاب کرنا، یہ تنہا حضرت حجت کی زیارت میں مانے چیز ہے۔ ورنہ ایسے علماء بھی گزرے ہیں کہ جو روزانہ حضرت حجت کی زیارت جن کو نصیب ہوتی، آیت اللہ سید ہاشم حداد، ان کا بڑا عرفا میں نام، اور یہ وہی ہاشم حداد ہیں جن کے متعلق میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ جب قبر سلمان فارسی پر گئے تھے تو روح سلمان فارسی قبر سے نکل کر باہر آ گئی تھی اور کہا آپ میری پائتی کی طرف نہیں بلکہ میرے سرہانے آ کر بیٹھے، جو کہ پورا واقعہ آپ سن چکی ہیں اس سے پہلے، وہی ہاشم حداد۔ ہاشم حداد آیت اللہ علی آقا قاضی کے شاگرد تھے، آیت اللہ علی آقا قاضی وہی ہیں جو آقا خوئی کے بھی استاد تھے، آیت اللہ بہجت کے بھی استاد تھے اور ہاشم حداد کے بھی استاد تھے۔ کہتے تھے ہم ایک حالت دیکھتے تھے علی آقا قاضی کی کہ اٹھتے بیٹھتے جب ہر وقت اور ایک حالت سے جب دوسری حالت میں جاتے تھے ایک جملہ بار بار کہتے تھے، یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان، بار بار یہ جملہ کہا کرتے تھے جس طریقے سے دیکھی۔ اور یہ حالت کی تبدیلی میں بھی جب دیکھی، جب جو احرام کے مستحبات ہیں اس میں کہ جس وقت انسان محرم ہوتا ہے اور احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو جب بھی حالت کی تبدیلی ہو تلبیہ پڑھے، اٹھتے وقت، بیٹھا ہوا جب اٹھ رہا ہے تو تلبیہ پڑھے، بیٹھ رہا ہے تو تلبیہ پڑھے، بس رک رہی ہے تو تلبیہ پڑھے، بس چل رہی ہے تو تلبیہ پڑھے، پہاڑی پہ چڑھ رہا ہے، اونچائی جگہ پہ جا رہا ہے تو تلبیہ پڑھے، نیچے اترتے وقت تلبیہ پڑھے۔ تو یہ بھی جب حالتوں میں تبدیلی ہوتی تھی یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان کہتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ آغا کیا کبھی آپ اتنا زیادہ ذکر کرتے ہیں ان کا اٹھتے بیٹھتے، کہ کیا آپ کبھی حضرت حجت کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں؟ اب جملہ سنیے ان کا، آیت اللہ علی آقا قاضی کا، فرماتے ہیں اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو صبح بیدار ہوں اور اولی نگاہ امام زمانہ کے رخ انور پہ نہ پڑے۔ یعنی گویا کہہ دیا کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب صبح آنکھ کھلتی ہو تو میں امام کے چہرے انور کی زیارت نہ کرتا ہوں۔ باقاعدہ اسوہ عارفان جو کتاب ہے، صادق حسن زادہ اور محمود طیار مراغی نے اس واقعے کو آیت اللہ علی آقا قاضی کی سیرت میں نقل کیا۔ تو دیکھیں ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ امام سے دعاؤں میں دنیا بھی مانگنی ہے، آخرت بھی مانگنی ہے، دنیا کی بھی ساری چیزیں، ایسا نہیں جیسے ابھی آپ نے سوچا کہ شاید میں نے جن باتوں کا تذکرہ کیا اب امام سے دنیا کی کوئی چیز مانگنی نہیں چاہیے، نہیں، میں افراط و تفریط کے حوالے سے بات کر رہا تھا، ورنہ کوئی اور بھی ہے، جو بھی حاجات وہ سب امام سے مانگی جا سکتی۔ آیت اللہ العظمیٰ سید محمد رضا گلپائیگانی یہ فرماتے ہیں، آیت اللہ گلپائیگانی جب بزرگ ہو گئے تو اس طرح کی شخصیت تھی، لیکن یہ اپنے جوانی کا تقریباً واقعہ بتا رہے ہیں جب آیت اللہ گلپائیگانی اس طرح کے تھے۔ جوان تھے. یہ فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ جو طالب علمی کا ان کا تھا، اس زمانے میں جنہوں نے حوزہ علمیہ قم قائم کیا تھا آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری، اس زمانے میں انہوں نے حوزہ علمیہ قائم کیا تھا اور ایک لحاظ سے انہی کی مرجعیت تھی. تو طالب علموں کو اس زمانے میں جو شہریت تقسیم کرتے تھے شیخ عبد الکریم حائری کے دور میں، وہ شیخ محمد تقی بافقی تھے. دیکھیں ان کے ایسے افراد، ان کے چہروں کی زیارتیں بھی ثواب ہیں. بڑی مشکل سے یہ سب چیزیں نکالی جاتی ہیں صرف آپ کو، تاکہ آپ ان سے واقف ہوں ہمارے علماء کی سیرت اور کردار سے، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ کردار کشی ہمارے علماء کی جا رہی ہے ان کے کام کو زیرو ثابت کرنے کے لیے. باطل خوب پیسہ خرچ کر رہا ہے تاکہ ان کا مقام آپ کی نگاہ میں کم ہو جائے. تو ایک لحاظ سے پہلے مرحلے پر یہ ہو، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آپ کو تقلید اور مرجعیت سے کاٹ دیا جائے. تو شیخ محمد تقی بافقی یہ جو تھے، یہ طالب علموں میں شہریہ تقسیم کرتے تھے، شہریہ تقسیم. تو اس وقت مدرسے میں 400 طالب علم پڑھتے تھے قوم کے، اور سردیوں کا دور تھا، سردیاں شروع ہوئیں تو سارے طالب علم ایک درخواست لے کر آئے اور کہا کہ ہمیں سردیوں کے حوالے سے ایک موٹی آبا چاہیے، بہت زیادہ سردی لگتی. درخواست کی، آقا شیخ عبد الکریم حائری نے کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہیں کہ میں 400 طالب علموں کے لیے موٹی آبائیں خریدوں، لیکن اس بات کو شیخ تقی بافقی نے بہت محسوس کیا اور اسی وقت وہاں سے اٹھے. یہ شیخ محمد تقی بافقی قبر ہے یہ قم میں، یہ وہاں سے اٹھے اور سیدھے مسجد جمکران گئے. مسجد جمکران، شب جمعہ تھی، مسجد جمکران گئے جمکران، اور وہاں جا کر حضرت حجت سے توسل کیا، حضرت حجت سے توسل کیا. اب اس کے بعد نامعلوم وہاں پہ کیا ہوا. جمعے کے بعد اگلے دن کا ہفتہ تھا، ہفتے کو آیت اللہ عبد الکریم حائری کے پاس دوبارہ ان کی خدمت میں آئے اور آ کر ایک جملہ کہا، حضرت حجت نے وعدہ کر لیا کہ 400 طلبہ کو ابائیں مرحمت فرمائیں گے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور شب جمعہ تھی وہاں گئے، ہفتے کو ان کے پاس آئے، اتواری کے دن ایک خود بخود ایک لحاظ سے دیکھا جائے ایک تاجر آیا اور اپنے ساتھ 400 موٹی ابائیں لے کر آئے جو سارے طالب علموں میں تقسیم کر کے چلا گیا. اللہم صلی علی محمد. شیخ تگان امام مہدی کی پہلی جلد میں تقی بافقی کا یہ واقعہ جو ہے وہ تحریر. اچھا، دنیاوی اعتبار سے بھی شیخ تگان امام مہدی، فارسی میں اردو میں نہیں. اچھا، نہ صرف یہ کہ دنیاوی چیزیں مانگنی ہیں، آپ تو دینی طالب ہیں نا، آپ کو ایک چیز آگے بھی بڑھ کے مانگنی ہے، حضرت حجت سے توسل کرنا ہے اپنے علم کے لیے. اپنے علم کے لیے سید مہدی بحر العلوم کتنا بڑا نام ہے، کتنا بڑا نام. وہ اس زمانے میں ان کے جو ہمدرس ہوتے تھے وہ مرزا قمی ہوتے تھے، مرزا قمی. یہ مرزا قمی وہی ہیں کہ جن کا مقبرہ حرم سے متصل، حرم معصوم قم سے متصل جو چھوٹا قبرستان ہے جس کا اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں، بہت بڑی بڑی شخصیات دفن. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ان کی قبر مبارک ہے اس مقبرے کے اندر. اچھا، بہت عظیم شخصیت ہے اور خود رہبر معظم بھی، چھوٹا سا جو قبرستان ہے یہاں پہ بہت زیادہ شہید بھی ہیں. اور یہی وہ تصویر میں آپ سے کہہ رہا تھا جو پچھلی دفعہ، کہ قبروں پر اس لحاظ سے نہیں چل رہے ہیں بلکہ درمیان والی جو جگہ اس میں چلتے ہوئے جا رہے ہیں تاکہ ناموں کے اوپر پاؤں نہ پڑے. اور صرف یہیں کی حد تک بات نہیں ہے، بلکہ جب بھی کبھی قوم آتے ہیں رہبر معظم تو تمام علماء اور سب کے قبور کے اوپر جا کر جاتے ہیں اور فاتحہ خوانی وغیرہ کرتے ہیں. تو مرزا قمی فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں میں وہاں پر تھا نجف میں، تو سید مہدی بحر العلوم میرے ہمدرس ہوتے تھے لیکن بحث میں اور علم میں مجھ سے زیادہ قوی نہیں تھے. یعنی میں ان سے زیادہ قوی تھا، ان کی استعداد علمی مجھ سے زیادہ نہیں تھی. کہہ رہے اس کے بعد بہرحال میں نجف سے جو ہے وہ ایران چلا گیا، اور ایران جانے کے صرف چند سال بعد ہی جب زیارت عتبات عالیہ کے لیے میں دوبارہ عراق گیا اور میری ملاقات سید مہدی بحر العلوم سے ہوئی، تو میں نے دیکھا گفتگو کے اندر علم کا ایک سمندر جو ہے ٹھاٹے مار رہا ہے. میں حیران رہ گیا کہ یہ تو مجھ سے زیادہ بحث میں قوی نہیں تھے، مجھ سے زیادہ علم میں بھی آگے نہیں تھے، یہ سید مہدی بحر العلوم کی کیا حالت، ایک دم سے علمی لحاظ سے اتنے زیادہ اوپر کیسے چلے گئے. میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھ ہی لیا، کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ اتنا تبحر علمی آپ کے اندر کیسے آ گیا چند سالوں کے اندر. تو سید مہدی بحر العلوم نے کہا کہ ایک رات میں مسجد کوفہ گیا، مسجد کوفہ میں نے دیکھا کہ حضرت حجت مسجد کوفہ میں نماز ادا فرما رہے ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ذرا پرانی تصویر ہے، ورنہ مسجد کوفہ تو بہت عالیشان بن چکی. تو میں نے دیکھا حضرت حجت نماز پڑھ رہے ہیں، میں ان کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا، اور نماز ختم کرنے کے بعد میں نے ان کو سلام کیا. حضرت حجت نے مجھے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ میرے قریب آؤ. میں کچھ آگے تو بڑھا لیکن جلالت کی وجہ سے امام کی زیادہ آگے نہیں گیا. امام نے کہا اور قریب آؤ. میں تھوڑا سا اور قریب گیا لیکن جلالت کی وجہ سے زیادہ قریب نہیں گیا. امام نے کہا مزید قریب آؤ. یہاں تک کہ جب ان کے بالکل قریب آ گیا، امام نے بازو پکڑ کر میرے اپنے مجھے سینے سے لگا لیا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کہہ رہے ہیں بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میرے قلب اور سینے سے علم کے سوتے پھوٹنے لگے، دریا بہنے لگے. تو بہرحال جب ہی دیکھی، جب بھی لوگوں کو شبہ ہونے لگتا تھا سید مہدی بحر العلوم پہ کہ کہیں، میں ایک دفعہ پہلے کہا تھا نا کہ کہیں یہ امام زمانہ تو نہیں، سید بھی تھے، محمد نام تھا، مہدی بھی کہتے تھے ان کو، اور اس کے بعد علم کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر بحر العلوم لقب بھی تھا. تو خلوص دل سے امام زمانہ کو پکارا اپنے علم کے حوالے سے بھی، ورنہ مرزا قمی فرماتے ہیں کہ استعداد علم مجھ سے زیادہ نہیں تھی، لیکن حضرت حجت کی صرف ایک نگاہ کرم ہو جائے ہم آپ سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، بس خلوص دل کے ساتھ پکارنا. نجم الثاقب میں مرزا حسین نوری نے اس واقعے کو جو ہے وہ نقل کیا. اچھا اب دیکھیں، جب بھی ہم لوگوں سے یہ بات کہتے ہیں، بلکہ علماء جو کہتے ہیں لوگوں سے کہ دیکھیے ظہور کی راہ کو ہموار کیجیے، عمل کیجیے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کہاں، وہ 313 افراد جو امام کے ساتھ لشکر میں شامل ہوں گے، ہم کہاں ان کے اندر شامل ہو سکتے ہیں جب اب تک 313 کے اندر اتنے بڑے بڑے علماء شامل نہیں ہو سکتے. ایک تعویل پیش کی جاتی ہے کہ ہم اس وجہ سے عمل نہیں کر رہے ہیں، کہ ہم اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے. تو دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ رہے کہ امام کا لشکر تین حصوں میں تقسیم ہوگا. ایک تو وہی 313 کا عدد ہے جس پہ ابھی میں بات کرتا ہوں. اس کے بعد ایک دوسرا لشکر ہوگا، پہلا 313 والا تو خاص الخاص افراد پہ مشتمل، دوسرا لشکر امام کا 10,000 پہ مشتمل ہوگا، اور جو عام لشکر ہوگا ناصران کا اس کی تعداد تو لاکھوں اور کروڑوں میں ہو جائے گی، اور امام کی جو عالمی حکومت قائم ہوگی پوری دنیا میں، یہ جتنے بھی موجودہ حکومتیں ہیں یہ سب کا جغرافیائی جو سرحدیں یہ سب ختم ہو جائیں گی. امام پوری دنیا کو، پوری دنیا جو گلوب آپ کے سامنے دنیا کا ہے، اس پوری دنیا کو 313 حصوں میں تقسیم کر دیں گے، اور ہر حصے کے لیے امام ایک گورنر مقرر کریں گے. اس لحاظ سے 313 خاص الخاص افراد، یعنی موجودہ جو زمانے کی تقسیم ہے نا، جیسے چین بہت بڑا ہو گیا ہے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ پوری دنیا جس وقت اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ چین اتنا بڑا ہو گیا اور روس جو ہے وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے اور انڈیا اتنا بڑا ہو گیا اور اتنے اتنے سے چھوٹے چھوٹے ممالک کے گلوب پہ آپ کو بالکل ڈاٹ کی صورت میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، امام یہ والی تقسیم ختم کر دیں گے، پوری دنیا کو 313 حصوں میں تقسیم کریں گے. ان 313 حصوں میں ہر حصے کے لیے گورنر کو مقرر کریں گے. یہ تعداد اصل میں 313 ان گورنروں کی تعداد، یہ اس میں اگر اس میں ظاہر ہے کہ بہت خاص الخاص افراد یقیناً شامل ہوں گے، کیونکہ عالمی امام کی حکومت ہوگی، جو ان کے گورنر ہوں گے وہ ہمارے زمانے کے یہاں جو فاسق و فاجر گورنروں کی طرح تھوڑی ہوں گے۔ تو بہرحال اب امام کو ہم ٹھیک ہے ان میں شامل نہیں ہو سکتے، تو 10,000 کے لشکر میں شامل ہو سکتے ہیں، اس میں نہیں ہو سکتے تو لاکھوں اور کروڑوں میں افراد جو ہوں گے جو دیگر تمام اس کے اندر اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے رہے ہوں گے، تو امام کو فاسق و فاجر اور بدکار افراد کو تو تعینات نہیں کریں گے اپنی طرف سے، عادل افراد کو، تو ایسے افراد کو مہیا کرنا ایک آپ کی ذمہ داری کہ اتنی تعداد میں لوگوں کا اضافہ کیا جائے، نیک لوگوں کا، صالح لوگوں کا، اعتقاد اور عمل کے لحاظ سے کامل لوگوں کا، کہ جب امام عالمی حکومت قائم کرے تو ان کو وہ عہدے دیے جا سکیں۔ تو بہرحال یہ ایک بات ہے کہ دیکھیے انتظار فرج اس کو افضل ترین اعمال میں قرار دیا جاتا ہے، مگر یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ یہ عمل جو ہے انتظار کا یہ خود اعمال صالحہ ہی کے ساتھ ہی قابل فہم۔ یہ دیکھیے فرج اور کشائش یا راحت جس کو کہا جاتی ہے پریشانیوں کے مقابلے میں قابل فہم ہوتی، یعنی جو پریشان ہوگا اسی کے لیے فرج قابل فہم ہوگی، جو کسی پریشانی اور دکھ میں مبتلا ہی نہ ہو اس کے لیے فرج اور کشائش اور راحت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ امام ظہور کریں یا نہ کریں اس کو کوئی مطلب ہی نہیں، اس کا امام کے ظہور کو راہ ہموار کرنے میں کوئی حصہ نہیں، اس کو کوئی کنسرن ہی نہیں، تو اس کے لیے فرج و انتظار بے معنی ہو کر رہ جائے گا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ افضل اعمال ہے انتظار فرج، دیکھیں کسی بھی مشکل میں خدا پر اعتماد اور یقین کا پتہ اسی وقت چلتا ہے جب انسان واقعی سے کسی مشکل کے عالم میں ہو، جب کوئی کسی مشکل میں گرفتار ہی نہ ہو تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ خدا پر توکل اور اعتقاد کی گہرائی کیا ہوتی۔ یہ عمل اور ایکٹیویٹی میں دکھانی پڑے گی آپ کو۔ لوگ دیکھیے امام سے ملاقات کے لیے زیارات کے اعمال انجام دیتے ہیں، ان کی اپنی ایک جگہ حیثیت، کتنے ہی علماء ہیں کہ جنہوں نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 80، یہ آپ چاہیں تو نوٹ بھی کر لیں، سورہ اسراء کی آیت نمبر 80 کو 100 مرتبہ ہر شب 40 شبوں تک اس آیت کو، آیت مبارکہ کو انہوں نے پڑھا، اور کتنے ہی لوگوں نے امام زمانہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا، وہ آپ خود قرآن سے جا کے دیکھ لیجئے گا کہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 80 اچھا ابھی اس کو ڈسکس نہ کریں، ابھی آگے چل کے، تو 40 شبوں میں اس کو پڑھنا ہے، تو بہرحال اس کو اس طرح سے پڑھتے ہوئے جائیں۔ اچھا اب یہ تو میں ایک علماء کے لحاظ سے ایک بات بتا رہا تھا کہ وہ اس عمل کو کر کے، عملیات تو بہت سارے ہیں، صحیفہ مہدویہ کے نام سے جو کتاب بھی ہے اس کے اندر وہ سارے اعمال جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں جو امام زمانہ سے توسل اور تقرب کے لیے کیے جاتے ہیں۔ لیکن عمل کو کیسے انجام دینا ہے؟ دیکھیے آیت اللہ سیستانی کے جو والد محترم تھے ان کا نام تھا سید باقر سیستانی، تلاش ایک بسیار کے باوجود میں ان کی تصویر آپ کو نہیں دکھا سکا، نہیں ملی مجھے۔ مشہد کے بہت بڑے علماء میں شمار ہوتا تھا آیت اللہ سیستانی کے والد کا، اور انہوں نے اپنے لیے مقرر کیا تھا باقر سیستانی نے، آپ میں سے اکثر طالبات نے واقعہ سنا ہوا بھی، مقرر کیا تھا کہ وہ 40 جمعوں تک 40 مختلف مساجد میں ایک عمل انجام دیں گے جس میں زیارت عاشورہ اور زیارت اربعین کو پڑھا جاتا ہے، امام زمانہ کے توسل اور تقرب اور امام کی زیارت کے لیے۔ انہوں نے اپنے اوپر، آیت اللہ سیستانی کے والد نے زیارت اربعین کو اور زیارت عاشورہ کو 40 جمعوں تک اور 40 مختلف مساجد میں پڑھنے کا ایک عمل کیا تھا۔ وہ خود یہ فرماتے ہیں باقر سیستانی کہ ابھی 38واں یا 39واں ہفتہ ہی چل رہا تھا کہ میں مسجد میں عبادت کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ مسجد کی جو کھڑکی ہے اس میں باہر سے ایک نور سا ساتے ہو رہا ہے، اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جلدی جلدی جو ہے وہ نماز ختم کی جلدی جلدی اور باہر نکل کے دیکھا اور نور کا مصدر میں نے تلاش کیا کہ کہاں سے یہ نور اندر آ رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ حضرت حجت ایک جنازے کے اندر شریک، میں ان کی خدمت میں گیا تو امام نے میری طرف باقر سیستانی کی طرف دیکھتے ہوئے جملہ ارشاد فرمایا، مجھ سے ملنے کے لیے 40 جمعوں تک زیارت اربعین اور زیارت عاشورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور اس صاحب جنازہ کی طرح سے اگر تم ہو جاؤ تو میں خود گھر آ کر تمہاری زیارت کروں گا۔ باقر سیستانی نے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، باقر سیستانی نے کہا مولا کس کا جنازہ؟ کہا یہ اس مومنہ کا جنازہ ہے جو رضا خان جو تھا، جو شاہ ایران کا باپ تھا رضا خان، اس نے زبردستی ہی، امام نے خود اس کا نام لیا کہ رضا خان نے جو زبردستی حجاب پر پابندی لگائی تھی، تو اس عورت نے 7 سال تک ایک قدم بھی گھر سے باہر نہیں نکالا تھا، اور اسی عالم میں مر گئی کہ میں اپنے پردے کی حفاظت کروں گی اور کسی ضروری کام سے بھی باہر نہیں نکلی۔ تم اس عورت کی طرح سے اس طرح سے دین کے اوپر اگر عامل ہو جاؤ تو تمہیں 40 جمعوں تک زیارت اربعین اور زیارت عاشورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود تمہاری زیارت کے لیے تمہارے گھر آؤں گا، عمل کر کے دکھانا ہوگا۔ بلکہ امام نے کہا میں خود نماز جنازہ بھی اس کی آ کر پڑھوں گا۔ تو دیکھیے عمل کر کے بتانا ہے، اپنے پردے کی حفاظت کرنی، یہ نہیں کہ ذرا سا شادی بیاہ کی کوئی تقریب ہو گئی اور آپ اسی وقت اپنے پردے کو آپ نے جو ہے خطرے کے اندر ڈال دیا۔ تو دیکھیے بڑے مقام تک لوگ بغیر کام کیے نہیں پہنچ جاتے۔ رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنہ جب تہران میں مسجد ابوظہر میں بم دھماکے میں شدید زخمی ہو گئے تھے، جو اس وقت کی تصویر ہے، جب شدید زخمی، بچنے کی بھی کوئی امید نہیں تھی، لیکن بہرحال پروردگار کو اپنا فضل کرنا مقصود تھا اور اس کے بعد جان بچ گئی، لیکن وہ ہاتھ جو اس کے اندر شدید زخمی ہو گیا تھا، اس کے بعد وہ ہاتھ تقریباً مردہ اور بیکار سا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ تصاویر میں بھی کہ ایک ہاتھ سے قنوت مثلاً پڑھاتے رہے، اور وہ ہاتھ ابھی تک اس حالت میں ہے۔ لیکن پھر کیا ہے کہ بہرحال ایک قربانیاں دیں، ایک کام کر کے دکھایا، اور اس کے بعد پھر ایسے ہی افراد کے منہ سے اللہم کل ولی کل فرج یا اللہم اجل فلی ولی کل فرج اچھا بھی لگتا۔ تو عمل کر کے دکھانا ہوگا، عمل کر کے، اور حضرت حجت خود عمل کرتے ہیں، یا بلکہ روایتوں میں ہے، یعنی عمل کر کے دکھائیں گے لوگوں کو کہ حضرت حجت اپنے کارکنوں اور عمال پہ بہت زیادہ سختی کریں گے، روایت میں ہے، بلکہ آئمہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم ہمارے مہدی کا لباس درشت اور کھانا سوکھا ہوگا اور بغیر سالن کے ہوگا۔ دیکھیں ہم سے تو اس بات کا تقاضا نہیں کہ ہم اس قسم کی وہ کریں، ہم سے تقاضا بھی نہیں، جو جتنے بڑے افراد ہوتے ہیں ان سے اس قسم کا تقاضا ہوتا ہے، لیکن وہ عمل کر کے ایک سادہ زندگی گزار کر دکھائیں گے، ایک سادہ زندگی۔ تو بہرحال یہ ایک دماغ میں چیز رہنی چاہیے، اور بہت سی چیزیں مجھے وقت کی کمی کی وجہ سے اسکپ کرنی پڑ رہی ہیں، لیکن جو خاص بات ہے اس کے اندر، دیکھیے حل میں ناصری انصرونا کی جو صدا ہے، یہ امام حسین نے کب یہ صدا بلند کی تھی؟ یہ اس وقت کی تھی کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے، جس وقت ظاہری اعتبار سے کوئی بھی ناصر امام موجود نہیں تھا، سب شہید ہو چکے تھے۔ تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ آنے والی تاریخ کے لوگوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ تمہیں بھی میری اسی طرح سے مدد کرنی، کیونکہ امام اس وقت، امام نے نہیں کہا جب ان کے اصحاب زندہ تھے تو یہ تاثر ہوتا کہ امام گویا ان سے مدد مانگ رہے، نہیں، جب کوئی موجود نہیں تھا اور امام نے یہ جملہ جو ہے بلند کیا۔ آج بھی آپ کا امام، زمانے کا امام آپ کو مدد کے لیے پکار رہا۔ تو بہرحال دیکھیے یہ جو انتظار ہے نا، یہ انسان کی سوچ کا دائرہ جو ہے، یہ سوچ کا بلکہ جو دھارا ہے، اور آپ کی محور اور فکر جو ہے اس کو تیز کر دیتا، آپ کی فکریں تمام ایک نقطے کے اوپر آ کر مرکوز ہو جاتی ہیں، آپ کے اندر فاعلیت پیدا کرتی ہیں۔ اچھا جس، آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جس طالب علم نے محنت ہی نہ کی اور پورے سال نہیں پڑھا ہو اور اس کا امتحان بھی بہت زیادہ خراب ہو گیا ہو، کیا ایسے شخص کو یا ایسے طالب علم کو رزلٹ کا زیادہ انتظار ہوگا، یا اس صحیح منتظر نتیجہ کو زیادہ ہوگا جس نے پورے سال شدید محنت کی تھی، گن گن کر وہ دن اپنے کاٹ رہا ہوگا کہ میری پوزیشن آنے کا امکان ہے، کب رزلٹ آئے گا، کب رزلٹ آئے گا، دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ نتیجے کا انتظار کر رہا ہوگا خوب محنت کے ساتھ، اور اس کے مقابلے میں وہ طالب علم انتظار نہیں کر رہا ہوگا جس نے پورے سال پڑھ کے نہیں دیا، اسے پتا ہے کہ نتیجہ کیا نکلے گا، تو اس وجہ سے اس کو نتیجے کا انتظار ہوتا بھی نہیں، بلکہ سوچتا ہے جتنا ڈیلے ہو جائے اتنا زیادہ اچھا۔ ظہور امام کا بھی تقریباً ایسے ہی حال، جو اچھی تیاری کے ساتھ ہوگا امام کی وہ انتظار کرے گا واقعی دھڑکتے دل کے ساتھ، اور جس کی تیاری نہیں ہوگی وہ بس ایسے ہی ٹامک ٹوئیاں مارتا پھر رہا ہوگا، اور زبانی طور پر وہ اللہم اجل ولی کل فرج پورا مجمع کہہ رہا ہے تو وہ بھی کہہ رہا ہے ساتھ میں، لیکن دل اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہوگا. تو بہرحال دیکھیے اس سے معلوم یہ چلا کہ صحیح اعمال اور صحیح نیک کردار جو ہے یہ آپ کو صحیح منتظر امام بنائے گا، بے عملی اور بد کرداری یہ آپ کو انتظار امام سے دور کر دے گی. دیکھیے منتظر اس بات کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ امام کب آئیں گے اور کب آ کر قوانین الہی کا اجرا کریں گے، کب آ کر امام خدا کے قوانین رائج کریں گے، کب امام آ کر عدل قائم کریں گے. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آئندہ کے دنوں میں تو وہ منتظر اس بات کا انتظار کرے کہ امام کب قوانین الہی کا اجرا کریں گے، اور حال میں ان تمام احکامات کو ترک کر رہا ہوں. مستقبل میں تو انتظار کر رہا ہے لیکن حال میں ان احکامات کے اوپر عمل پیرا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ منتظر امام ہے ہی نہیں. دیکھیے کہا جاتا ہے کہ انتظار کے جو چار عوامل ہیں، انتظار اس کا ہوتا اس چیز کا ہوتا ہے جس کے واقع ہونے کا یقین ہے کہ وہ چیز ہے جب ہی اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. جس کو یقین ہی نہیں ہو وہ انتظار کیوں کرے گا، یعنی جس قدر اس کا علم قوی ہوگا اسی قدر انتظار شدید ہوگا. یہ ہے سب، یعنی ایک چیز ہے، چار عوامل ہوتے ہیں انتظار کے. اس میں سے پہلا عامل یہ ہے کہ انتظار اس چیز کا کیا جاتا ہے جس کے واقع ہونے کا یقین ہوتا ہے. جس کسی کو واقع ہونے کا یقین ہی نہ ہو، شک و شبہ اس کے دل میں پایا جاتا ہے، وہ انتظار بھی نہیں کرے گا. دوسرا عامل انتظار کا کیا ہوتا ہے، اس چیز کے وقوع کو قریب سمجھنا، یعنی جتنا اس کے وقوع کو دور سمجھے گا اتنا ہی انتظار ضعیف ہو جائے گا. مثلا 5 سال بعد اگر کسی کے ابا کو آنا ہے، آج گئے ہیں ملک سے باہر، 5 سال بعد آئیں گے، تو انتظار یہ بھی کرے گا لیکن ضعیف انتظار ہوگا کہ وہ بہت دور سمجھ رہا ہے، 5 سال بہت بڑا عرصہ ہے اب والد صاحب کے آنے میں. لیکن وہ کہے کہ والد صاحب جو ہے جہاز میں بیٹھ گئے اور کسی وقت آنے والے ہیں اور فلائٹ پہنچنے ہی والی ہے، بار بار فون کر رہا ہے، جس کے وقوع کو بہت قریب سمجھے گا انتظار زیادہ شدید ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک چیز ہوتی، تو جتنا وقوع کو قریب سمجھے گا اتنا ہی زیادہ انتظار کرے گا. اچھا، جس وقوع پذیر ہونے والی چیز کو وہ چاہتا ہے، جس کو وہ اپنا مطلوب اور مقصود قرار دیتا ہے، اسی کا انتظار کرے گا. جو مطلوب ہی نہ ہو اس کو وہ انتظار کیوں کرے گا، وہ مطلوب ہی نہیں. اچھا، پھر چوتھا عامل اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جس کے آنے کی اس کو خبر دی جائے، اس سے وہ محبت بھی کرتا ہو تو انتظار کرے گا. جس سے محبت ہی نہ ہو اس کا انتظار کیوں کرے گا. بہت سے ایسے رشتے دار جو شادیوں وغیرہ کے اندر، آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بہت سے رشتے دار جو آپ کے نزدیک ناپسندیدہ ہوتے ہیں شادیوں میں، بہرحال وہ بھی آتے ہیں، دوسرے شہر سے آ رہے ہیں، تو آپ کے دل میں ایک بیزاری سی ان کے لیے ہوتی، تو آپ انتظار کب ان کا کریں گے، بلکہ آپ چاہیں گے کہ وہ نہ آئیں. تو جتنی محبت ہوگی اتنا ہی انتظار شدید ہوگا، جتنی محبت ضعیف ہوگی اتنا ہی انتظار کم ہو جائے گا، اس کا جو ہے کمزور پڑ جائے گا. یہ چار عوامل ہوں گے اگر، تو خود بخود آپ کو انتظار کی صلاحیت آپ میں پیدا ہو جائے گی، چاہے آپ کو کوئی انتظار کا حکم دے یا نہ دے، آپ کو انتظار ہوگا. کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ چاروں عوامل موجود ہوں اور آپ انتظار نہ کریں. یقین ہو کہ آپ کا امام ہے، اس کا ظہور نزدیک ہے، وہ ہمارے مطلوب و مقصود ہیں، ان سے اب ہمیں محبت شدید ہے، خود بخود انتظار امام ہوگا، چاہے اس کا حکم دیا جائے آپ کو یا نہ دیا جائے. اچھا، اس کے مقابلے میں اس کا اگر آپ الٹا کر لیں، آپ کو امام کی کوئی پرواہ نہ ہو، آپ ان کے ظہور کو بہت دور سمجھ رہی ہوں، امام آپ کا ہدف اور مقصد ہی نہ ہو، اور آپ کو امام سے محبت شدید نہ ہو، تو آپ کو انتظار بھی نہیں ہوگا، اور زبردستی حکم دینے کی ضرورت ہوگی کہ بھائی انتظار کرو. تو دیکھیے امام خود یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بہترین اعمال ہے، امام خود ارشاد اس متعلق فرماتے ہیں کہ تمہیں وہ تمام کام کرنے چاہیے جو تمہیں ہماری محبت سے قریب کریں، اور ان تمام کاموں سے تمہیں اجتناب کرنا پڑے گا جو ہماری محبت سے تم کو دور کر رہے ہیں. تمہاری کوئی بھی خبر ہم سے پوشیدہ نہیں. دیکھیں خدا کی طرف سے ہدایت کا جو وسیلہ ہے، ہدایت کا وسیلہ وہ امام ہے. اچھا، بندوں کی طرف سے ہدایت کی جو قبولیت ہے وہ اس کی دلیل کیا ہے؟ اطاعت. امام خدا کی طرف سے ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن بندہ اس ہدایت کو قبول کر رہا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اطاعت. اگر امت اطاعت پر آمادہ ہی نہ ہو تو خدا کو بھی کوئی جلدی نہیں ہے اسے. دے تو آپ کو چاہیے کہ امام کے لیے کوئی کام کریں، کوئی خدمت انجام دیں، جب بلاوا آئے تو آپ میں کوئی ایسی صلاحیت پائی جاتی ہو کہ آپ کو کوئی خدمت انجام دینے کے لیے اٹھایا جائے، محض تماشائی کے طور پر آپ نہ اٹھائی جائیں قبر سے، اور نہ اٹھایا جائے گا اس طرح سے کہ چلیے بھائی آئیے دیکھیے کیسے حکومت ہوتی ہے، ہم تماشبین کی طرح سے کھڑے ہو جائیں جا کر وہاں. تو یہ جو تندرستی ہے آپ کی، فراغت ہے آپ کی، اس کو آپ کام میں لے کر آئیں. تو بہرحال دیکھیے امام کے سلسلے میں بہت زیادہ افراد کا زیارت کا بڑا دل چاہتا، تو یہ بات بھی بیان ہو جائے اس میں امام کا جب ذکر آ رہا ہے کہ چند سورے بڑے اہم ہیں امام کے سلسلے میں. امام سے پہلے دیکھیے فتنہ دجال کا بڑا تذکرہ آیا، اور دجال آپ کو پتا ہے کہ بہرحال زیادہ علماء کا کہنا یہ کہ صفاتی ایک نام ہے، کوئی ایک شخص کا نام نہیں ہے باقاعدہ کہ دجال. تو سورہ کہف جو ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو 8 دن اور 8 راتیں سورہ کہف پڑھے وہ ہر فتنے سے محفوظ ہو جائے گا، اور اگر دجال نے ان 8 دنوں میں خروج کیا تو اس کے فتنے سے بھی وہ محفوظ ہو جائے گا. سورہ کہف. اور پیغمبر نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو کہف کی 10 آیات کو حفظ کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا اور کوئی نقصان اس کو نہیں پہنچے گا. اور اگر سورہ کہف کی ساری آیتیں بھی پڑھ لے، ساری آیتیں یعنی پورا سورہ، تو ایسا شخص داخل جنت ہوگا. اور اگر سورہ کہف کی آخری آیات کو حفظ کر لے تو قیامت کی میں اس کے ساتھ ایک نور اور روشنی ہوگی. تو سورہ کہف علی الخصوص امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے بہت اہم ترین سورہ ہے، کہ آپ کوشش کر کے اس کی ابتدائی 10 آیتیں، آخری آیات، بلکہ اگر ہو سکے تو پورے سورہ کو حفظ کرنے کی کوشش کریں، تو پھر آپ کو امام کی غیبت میں یہ جتنے منحرف کرنے والی چیزیں ہیں آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گی. دوسرا سورہ جو ہے وہ سورہ یاسین. سورہ یاسین باقاعدہ ایک عالم دین نقل کرتے ہیں کہ جب میں خدمت امام میں پہنچا تو میں اس زمانے میں شدید سخت مصیبت میں مبتلا تھا، تو امام زمانہ نے مجھے خود سورہ یاسین پڑھنے کی تاکید کی مشکلات میں. اور دیکھیے اس میں امام نے فرمایا کہ اس میں مبین 6 مقامات پر آیا ہے. دیکھیے ایک عمل بھی آپ بھی چاہیں اس کو کر سکتی. امام نے فرمایا سورہ یاسین میں جو لفظ مبین ہے یہ 6 مقامات پر آیا ہے، تو جب بھی تم لفظ مبین پر پہنچو تو اس مقام پر پہنچ کر اپنی حاجات طلب کرو، تو خدا تمہاری دعاؤں کو مستجاب کر دے گا. اچھا وہ عالم دین جب ان کی امام سے ملاقات ہوئی اس کے بعد وہ گھر آئے تو انہوں نے پھر قرآن میں دیکھا کہ مبین، وہ ذرا حیران اور پریشان ہو کہ مبین قرآن میں 7 مقامات پر آیا جبکہ امام نے کہا تھا 6 مقامات ہیں. پھر انہوں نے خود ہی غور کیا تو کہا، نتیجے پہنچ گئے کہ یقیناً ضرور بے ضرور امام تو غلطی کر ہی نہیں سکتے. تو واقعی جو امام نے کہا تھا کہ مبین لفظ 6 مقامات پر آیا، اور 1 مقام پر الف لام کے ساتھ آیا المبین، تو امام نے لفظ صرف مبین کہا تھا جو کہ 6 مقامات کے اوپر آیا. تو پھر انہوں نے اسی طریقے سے پڑھا کہ جیسے امام نے بتایا تھا، اور وہ دعا فوراً مستجاب ہو گئی. تو سورہ یاسین کا یہ عمل بڑے آپ نے آرام سے سن لیا کہ دعا مستجاب ہو گئی. اور کچھ اور اس کے بعد اگلا سورہ جو ہے سورہ القاریہ ہے. چھٹے امام القاریہ سورہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ خدا اس کے پڑھنے والے کو دجال کے فتنے سے اور اس دجال کے فتنے پر ایمان لانے سے اور جہنم سے محفوظ رکھے گا. تو یہ خاص طور پر غیبت کے زمانے میں جبکہ انحرافات بڑھتے جا رہے ہیں سورہ قاریہ پڑھنے کی بھی ایک لحاظ سے تاکید آئی. اور اس کے علاوہ جو مسبحات سورہ ہیں، مسبحات ابھی بتاتا ہوں کون سے سورے، جابر بن یزید جو افی 5ویں امام کے بھی صحابی ہیں، 6ویں امام کے بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں 5ویں امام سے کہ جو شخص بھی رات کو سونے سے پہلے مسبحات پڑھے گا وہ نہیں مرے گا مگر یہ کہ حضرت قائم کو درک کر لے گا. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. اور اگر مر گیا تو وہ جوارے پیغمبر میں جگہ پائے گا، پیغمبر کے پڑوس میں اس کو گھر دیا جائے گا. اچھا مسبحات سورے وہ ہیں جو تسبیح سے شروع ہوتے ہیں، تسبیح سے. ملا صالح مازندرانی فرماتے ہیں کہ جو سورے بھی سبحا، یسبح ہو یا سبحان سے شروع ہوتے ہیں وہ سب مسبحات. اس لحاظ سے 7 سورے بنتے ہیں مسبحات: سورہ اسراء، سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ تغابن اور سورہ اعلیٰ. اور سورہ جمعہ، یہ سات سورے بنتے ہیں کہ جو کہ مسبحات کہلاتے ہیں. اب لکھ لیجئے گا آپ اس کا، اب تو یہ اپلوڈ ہو جاتا ہے، اب اتنا وقت نہیں کیونکہ بہت جلدی اس کے بعد آخر میں ایک اہم ترین اعلان بھی کرنا ہے آپ کے سامنے. البتہ مرحوم کفمی جو گزرے ہیں ہمارے، انہوں نے اپنی کتاب مصباح کے حاشیے میں چیز لکھی ہے اور کہا ہے کہ پانچ سورے ہیں اصل میں. اور اب دیکھیں، پھر آپ نے بات شروع کر دی بیچ میں، جب بھی میں اس کو منع کرتا ہوں کہ بیچ میں کوئی ٹوکا نہ کرے تو زیادہ مناسب، کیونکہ پھر آپ لوگ ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں. پانچ سورے وہ کہتے ہیں کہ دو ہم خارج کر رہے ہیں، سورہ اسراء اور سورہ اعلیٰ، کچھ دلائل کی بنا پر. مرحوم کفمی نے حاشیے میں مصباح کے لکھا ہے کہ پانچ سورے ہیں اصل میں، اور اس میں سے سورہ اعلیٰ اور سورہ اسراء کو خارج کر دیا. تو بہرحال بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو فائدے ہیں، یعنی امام زمانہ کو درک کرنا اور جوارے پیغمبر میں جگہ پانا، یہ فقط ایک دفعہ پڑھنے سے بھی یہ فائدہ حاصل ہو جاتا. ایک ایک دفعہ اگر ان سات سوروں کو پڑھ لیا جائے، کتنا بڑا، یعنی ایک دفعہ پڑھنے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے. البتہ کہا کیونکہ یہ اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں، تو اس کا مطلب اور فائدہ اتنا زیادہ ہے تو ایک دفعہ سے زیادہ پڑھنے میں اور تکرار کرنے میں یقیناً اور زیادہ فائدہ ملے گا، تو جتنی تکرار ہو. اچھا، یہاں جو لفظ آئے کہ امام زمانہ کو درک کرنا، تو درک کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ براہ راست ملاقات ہو جانا، اس کو بھی درک کہا جاتا ہے. اور فرمایا کیونکہ ان ساتوں سوروں میں حضرت قائم کا کوئی نہ کوئی ذکر آیا، ان کی صفات اور ان کے احوال ان سوروں میں آئے ہیں، تو اس کی ایک تاثیر یہ ہے کہ وہ آدمی خود بخود ان سوروں کو تلاوت کرنے والا، امام زمانہ کا قرب اس کو حاصل ہو جاتا. تو اللہم صل علی محمد. اچھا، اب کریں کیا، کیا کریں؟ تو دیکھیے جلدی جلدی ہم بات کو بیان کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ بس ابھی یہ پانچ منٹ میں ہی میں بتاؤں گا کہ کیا کریں، اس کے علاوہ بس ابھی بتا دیے تو بتا دیا، ورنہ اس کے بعد تو ہم کو عمل نہیں. آپ کو اس کے بعد خود سے تحقیق کرنا ہے، پوچھنا ہے، علماء سے دریافت کرنا ہے، اپنی زندگی کا مقصد اور تعین کرنا ہے. لیکن ایک عمومی طور پر کہ آپ کی کیا ذمہ داریاں، آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب بیان کیے جائیں، ایسی محفلوں کا انعقاد جیسے کہ ابھی تذکرہ ہوا. دوسرا فریضہ ہے کہ آپ خود بھی ان محافل اور ان مجالس میں شریک ہوں، جہاں پر بھی امام کے سلسلے میں اس قسم کا کوئی کام ہو رہا ہے، آپ کو چاہیے کہ ان محفلوں میں شریک ہوں، ان مجالس میں آپ شریک ہوں. تیسری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ ان کے فضائل اور مناقب کو نشر کریں. کتابیں اس سلسلے میں اگر کوئی لکھی جا رہی امام، اس میں آپ کنٹریبیوٹ کریں، اپنا مالی حصہ ڈالیں، اس کو ادھر سے ادھر اگر چھپ چکی ہے کتاب، ایک دوسرے کو تحفے کے اندر آپ دیں، اس کے اوپر اپنے پیسے کو خرچ کریں، خود امام کی ایک حق ادا ہوگا جو آپ کریں گی کام. اگلا آپ کی ذمہ داری کہ آپ ان کے فراق میں روئیں اور دوسرے لوگوں کو رلائیں، یہ بھی ایک فریضہ. امام کی نیابت میں یا امام کی طرف سے یا امام کو ہدیہ کریں کوئی حج، حج کو ہدیہ کرنا بہتر یہ کہ اکثر علماء کہتے ہیں کہ حج نیت اپنی طرف سے کریں اور امام کے سلسلے میں نیابت نہ کریں، بلکہ حج خود کر کے پھر اس کے بعد ہدیہ کر دیں، حیات اللہ بہجت وغیرہ کے سلسلے میں رجحان تھا. یا پھر یہ کہ امام کے لیے کوئی جا رہا ہو حج پہ، تو آپ کہیں کہ امام زمانے کی طرف سے میری طرف سے ان کے لیے طواف کرنا، یا ان کے لیے کوئی عمرہ بجا لانا. یہ خود جا سکتے ہیں تو خود یہ کام کریں، ورنہ کسی کو نائب بنا کر بھی بھیجیں، یہ بھی ایک ذمہ داریوں میں سے. اور حضرت حجت کی طرف سے معصومین کے جو روزے ہیں ان کی زیارت انجام دیں. جہاں جہاں بھی کوئی شخص زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ان سے آپ کہیں کہ میری طرف سے بھی نیت کر لینا. خود اگر ان زیارت کے سفروں کے اوپر جا رہے ہوں تو حضرت حجت کی طرف سے یہ تمام زیارتیں کریں اور اس کے بعد ثواب ان کو ہدیہ کریں. آپ سے استغاثہ کریں، بہت سے استغاثے بہت اہم ہیں جو انشاءاللہ آج موقع نہیں، کبھی اور آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے. آپ کے وسیلے سے شرعی حاجات طلب کریں، امام زمانہ کو وسیلہ بنائیں اس سلسلے میں اور حاجات طلب کریں. جیسے کہ آپ آغا سیستانی کے لحاظ سے آج رات جو ہے وہ آپ لوگوں کی شب نیما شعبان ہے، اور آغا خوئی کے حوالے سے کیونکہ عراق اور ایران وغیرہ کے اندر کیونکہ آج منائی جا رہی ہے، تو آج ان کا دن ہے اور کل شب گزر چکی ہے ان کے لحاظ سے. تو بہرحال آپ کے وسیلے سے شرعی حاجات طلب کریں، خدا کی بارگاہ میں آپ کو شفیع بنائیں، شفاعت طلب کریں، اور لوگوں کو آپ کی طرف بلائیں، رہنمائی کریں کہ امام زمانہ کا ذکر کریں بار بار، ایسی محافلوں میں لوگوں کو کھینچ کھانچ کے لے کر آئیں، ایسے پروگراموں کا انعقاد کروائیں، خود کو تمام اخلاقی رذائل سے اور برائیوں سے بچانے کی کوشش کریں. لوگوں کو دین پر عمل کر کے دکھائیں، ان جیسا بننے کی نہ کوشش کریں، کم سے کم پردہ کر کے شادی میں جا رہے ہیں. نہیں، اچھا ایک ایسا پردہ کہ لوگوں کو ایک معاشرے کے اندر نیکیاں ہوتے نظر آئیں، دین پر عمل کر کے لوگوں کو دکھائیں، خود علم حاصل کریں، تبلیغات دینی کے اندر اپنے آپ کو لے کر آئیں، امام سے ملاقات کے شوق کا اظہار کریں اور تجدید عہد ان سے کریں، دعا عہد پڑھیں اس سلسلے میں، مومنین کی مدد کریں، مومنین کو خوش کریں. علماء فرماتے ہیں کہ مومنین کو خوش کرنا خود امام زمانہ کو خوش کرنے کے برابر، اور امام زمانہ علیہ السلام کو ایک لحاظ جو یاد کیا جاتا ہے جس طرح سے، اور امام کو روزانہ سلام کریں، یعنی زیارات پڑھیں، ان کی توسل ان سے کریں، ان سے جسمانی اور روحانی جو نسبت ہے رکھنے والے جو علماء اور سادات اور مومنین ان کا بھی تقرب حاصل کریں، قنوت میں امام زمانہ کے لیے دعا کریں. قنوت میں حضرت حجت جو خود قنوت پڑھتے ہیں، آیت اللہ سید نصر اللہ مستنبت جو کہ خود آیت اللہ خوئی کے داماد تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود حرم امیر المومنین میں حضرت حجت کو ان کی دل نشین آواز میں قنوت پڑھتے سنا تھا، اور اس اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور میں نے یہ دیکھا کہ حضرت حجت حاکم شام پر لعنت کر رہے ہیں، باقاعدہ وہ جملے بھی انہوں نے جو ہے وہ نقل کی. اچھا دیکھیے، بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں آج کل، لوگ پوری دنیا بھی اس ملک کے خلاف ہوئی ہوئی ہے، اور بعض اپنے افراد بھی ان پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایران. تو دیکھیے کتنی ہی اہل سنت کی روایات ہیں، اگر آپ دیکھیں باقاعدہ وہ روایات تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پیغمبر اسلام نے بات فرمائی کہ میرے بعد بہت سے لشکر ہوں گے، لیکن تم اس لشکر میں شامل ہونا جو خراسان سے آئے گا. خراسان ایران کو کہا جاتا، اس لشکر میں تم لوگ شامل ہونا جو خراسان سے آئے گا. دوسری ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ کی بھی، ترمذی کے اندر بھی، کہ پیغمبر نے فرمایا خراسان کی طرف سے سیاہ سیاہ جھنڈے آئیں گے، کوئی طاقت ان کو واپس نہیں کر سکے گی یہاں تک کہ وہ بیت المقدس میں نصب کر دیے جائیں گے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارے حوالے لکھے ہوئے ہیں، حافظ ابن کثیر نے نیچے نوٹ لکھا ہے کہ سیاہ جھنڈے وہ نہیں جو ایک مرتبہ ابو مسلم خراسانی لے کر آیا تھا جس نے بنو امیہ کا ملک چھین لیا تھا، بلکہ یہ دوسرے جھنڈے ہیں جو امام مہدی کے عہد میں ظاہر ہوں گے. اور پیغمبر نے یہ بھی فرمایا، صوبان سے روایت ہے، مسند احمد ابن حنبل میں بھی اور سنن بیہقی میں بھی، صوبان جو رسول کے آزاد کردہ غلام تھے بیان کرتے ہیں کہ رسول نے فرمایا جب تم دیکھو کہ سیاہ جھنڈے خراسان کی جانب سے آ رہے ہیں تو ان میں شامل ہو جانا، اگرچہ برف کے اوپر گھٹنوں کے بل چل کے ہی کیوں نہ آنا پڑے، کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا. تو آپ نے دیکھا کہ کیسی صحیح جو ہے وہ روایات ہیں. تو بہت اچھا، اب دیکھیے بہت سارے سادہ لوگ افراد جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام زمانہ جب تشریف لائیں گے تو سب کام خود بخود ہی ہو جائیں گے، دشمنوں کو بھی امام خود برباد کریں گے، اور تلوار بھی امام خود ہی چلائیں گے، جنگ بھی موج ذاتی انداز میں جیت لیں گے، بس ہر طرف اس کے بعد خوشیاں ہو جائیں گی، لذتیں ہوں گی، عیش و آرام اور چین ہوگا، حکومت جو ہے ہم کو مل جائے گی، ہمیں خود کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، قربانیاں دینے والے تو یقیناً امام اپنے ساتھی لے کر آئیں گے، ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا. ایسے افراد اگر امام آ گئے یہ فکر رکھنے والے، جن کو کرنا کرانا کچھ نہیں اور صرف عیش و آرام کا انتظار کر رہے ہیں، ان کا رویہ ان کوفیوں کے رویوں کی طرح سے ہو جائے گا جنہوں نے خود امام حسین کو بلایا تھا، منتیں کی تھیں، لیکن جب وقت عمل آئے تو لوگ اپنے گھروں میں دبک کے بیٹھ گئے تھے اور کوئی کام کر کے نہیں دیا تھا. بلکہ بہت سی روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ جب اس وقت امام زمانہ تشریف لائیں گے تو یہ ایسے بہت سارے افراد جو بے عمل قسم کے ہوں گے، جو کرنے کرانا جن کو کچھ نہیں، کہیں گے کہ ابنا سیدہ واپس تشریف لے جائیے، ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں. یہ وہی افراد ہوں گے جنہیں غیبت میں کسی کام کے کرنے کی کوئی عادت نہیں تھی، کوئی خدمت انجام دینے کی عادت نہیں تھی، ان کا کام صرف ولادتوں کو ایس ایم ایس کرنا تھا، یہ صرف جشن کی تقریبات بس ایک سال میں ایک آدھ مرتبہ مطمئن ہو جاتی. امام آئیں گے تو پورے طاقت سے اسلامی احکام کا نفاذ کریں گے، موویوں کے اوپر پابندی لگا دیں گے، گانوں کے اوپر پابندی لگائیں گے، حرام فلموں کے اوپر پابندی لگائیں گے، مکس گیدرنگ پہ پابندی لگائیں گے، بے پردگی کے اوپر پابندی لگا دیں گے، اسراف والی تمام تقاریب کے اوپر پابندی لگا دیں گے، عیاشی کی زندگی گزارنے پر پابندی لگائیں گے. باقاعدہ میں ملتا نہیں کہ امام سادہ زندگی گزارنے کا عہد لیں گے. ایسے افراد جو ابھی سب چیزیں دیکھیں گے کہیں گے مولا واپس تشریف لے جائیے، تو بہرحال ڈریں کہ کہیں ہمارا عمل ان کوفیوں کی طرح سے نہ ہو جائے کہ جنہوں نے امام کو اس زمانے میں خطوط لکھے تھے، اور ہم آج جو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو جو ہم عریضے لکھ رہے ہیں کہیں کوفیوں کے خطوط کی طرح سے نہ ہو جائیں۔ وہ بھی کہہ رہے تھے کہ مولا آئیے آئیے، اور پھر ساتھ نہیں دیا تھا۔ ہم بھی عریضوں میں لکھ رہے ہیں مولا آئیے آئیے، اور کرتے کراتے کچھ بھی نہیں۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے واقع کربلا پر، واقع کربلا جو ہوا تھا اس میں ہر طبقہ زندگی کے لیے عبرتیں اور مثالیں۔ جس شخص نے جو کردار اس زمانے میں امام حسین کے ساتھ واقع کربلا میں انجام دیا تھا، جو اپنے زمانے میں جو آدمی جو کیریکٹر پیش کر رہا ہوتا ہے وہی ایسا ہی ہے جیسے اس زمانے میں امام حسین کے دور میں ہوتے، تو آپ وہی کیریکٹر پیش کرتے۔ یعنی آج ہم امام زمانہ کی حکومت میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم کربلا میں ہوتے اور یہی والا کیریکٹر ہمارا ہوتا تو آپ خود سوچیے ہم کس کیمپ میں ہوتے۔ احیاء دین سے لاپرواہی، حرار و حرام کی کوئی تمیز نہیں۔ بتائیے کردار ناصران امام حسین کا تھا یا یزیدی فوج کا تھا؟ فسق و فجور کے اندر جو زندگیاں یہ لوگ گزار رہے تھے، یہ امام حسین کے کیمپ میں نظر آتے تھے یا یزیدی کیمپ میں نظر آتے تھے؟ تو بہرحال بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب بہت زیادہ آپ لوگ ٹانٹنگ کرتے ہیں، اور تو آپ خود دیکھیں کہ یہ جب اس قسم کی باتیں ہوں گی اس میں ٹانٹنگ نہیں کی جائے گی تو کیا کی جائے گی؟ کیا ہم یہ کہیں گے تمام لوگ صحیح ہو گئے ہیں، ہر شخص دین کا بڑا کام کر رہا ہے، امر و نہی کے فرائض انجام دیے جا رہے ہیں، واجبات و حرام کی خوب پابندی ہو رہی ہے، اور خواتین نے جناب غیبتیں کرنا بند کر دی ہیں، اور اسراف کرنا بند کر دیا ہے، اور بے پردگی بالکل چھوڑ دی ہے، مرد پابندی سے خمس دے رہے ہیں، دین کے کام کر رہے ہیں، دین پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ٹی وی کو وقت دینے کے بجائے اصلاح معاشرہ اور تبلیغات کے فرائض انجام دے رہے ہیں؟ بتائیے کتنی جھوٹی تعریف آپ کی اور کی جائیں۔ آپ سے مراد یعنی عمومی جو معاشرہ، بعض افراد یہ سوچتے ہیں کہ دیکھیں ہم کہاں اور ہم جیسے گناہگار، اور کہاں امام کی نصرت، ہم اس قابل کہاں؟ تو دیکھیں تاریخ کربلا یہ شاہد ہے کہ نصرت امام ایک ایسا عمل ہے کہ کتنا ہی بڑے گناہگار کیوں نہ ہو، نصرت امام کا جب وہ گناہگار ارادہ کرتا ہے تو وہ گناہوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ بڑا گناہگار خور جیسا جب اس نے نصرت امام کا ارادہ کیا، عظیم درجات حاصل کر لی۔ خور، یہ حر کی قبر مبارک، یعنی صرف زبانی معافی بھی کافی نہیں، معافی مانگنا، نصرت امام کرنا بھی ضروری ہے۔ خود حر نے بتا دیا زبانی معافی نہیں، نصرت بھی کی، یہ کیونکہ مبادت کا یہی تقاضا ہے اور اجر رسالت کی یہی ادائیگی۔ آیت اللہ وحید خراسانی نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے پیام امام زمانہ کے نام سے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جو غیبت کا جو زمانہ ہے یہ امام زمانہ کے لیے ایک زندانی اور اسیری کا زمانہ۔ دعوی محبت کرنے والوں کے لیے امام کی نصرت کا، یعنی وہ کوئی امام کی رہائی کے لیے کوئی کام ہی نہیں کر رہے کہ امام جلد سے جلد ظہور کریں، اور امام اس زندان اور اس اسیری اور قید خانے سے باہر آئیں۔ یہ لوگ خاموشی سے خوشی کے ساتھ لاو و لائب کے اندر اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ مبتلا۔ اور اب اتنا وقت نہیں ہے کہ یہ ساری باتیں جو، ورنہ امام زمانے کے لیے صدقہ دینے کے لیے بھی ایک لحاظ سے بات تھی، تو یہ بھی اب بات نہیں آ پا رہی۔ لیکن یہ کہ ہمیں امام زمانہ کی صدا استغاثہ جو ہے یہ سنائی نہیں دے رہی، یعنی جو امام وقت کا ہمیں پکار رہا ہے لوگ اس کی آواز کو نہیں سنتے، اور جو مدد ہم کرنا چاہتے ہیں وہ امام کو مطلوب نہیں۔ اگر امام جان ہم سے طلب کرے تو ہم مال پیش کرنے لگتے ہیں، جیسے امام کو آ کر، امام حسین کو آ کے گھوڑا دینے کی فکر میں تھا کہ مولا گھوڑا لے لیجئے مجھ سے۔ اچھا اگر امام کو عمل مطلوب ہو تو ہم عقیدے دکھانے لگتے ہیں، دیکھیے مولا ہم کتنے نعرے لگا رہے ہیں، آپ کے لیے کتنی مجلسیں برپا کر رہے ہیں، اور ہم آپ کو امام مانتے ہیں، آپ کی ولایتی عقیدے کو مانتے ہیں۔ یعنی جب امام کو عمل مطلوب ہوتا ہے تو ہم عقیدہ دکھانے لگتے ہیں، جب مال مطلوب ہوتا ہے تو ہم غربت اور پیسوں کی تنگی کا رونے لگتے ہیں، خمس بچانے کے طریقے پوچھتے ہیں۔ تو ہمارے روزانہ کے معمولات زندگی میں امام زمانہ کہاں ہے آپ مجھے بتائیے؟ بلکہ بڑا عجیب سمجھا جاتا ہے اگر امام زمانہ کو اس لحاظ سے ان کو پکارا جائے۔ تو کیا جواب دیں گے ہم حل من ناصر ینصرنا کا؟ کیا امام کی نصرت فقط اور فقط میدان جنگ میں ہی ہوتی؟ اگر ایسا ہے تو واقعی امام آج بھی تنہا ہے، وہ تنہا کربلا اور شام کے چکر لگا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ انتقام سید الشہداء کا انتقام لینے والے انصار ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، مالک اشتر یہ پیدا نہیں ہوئے ابھی اس جیسے، اور حبیب ابن مظاہر یہ ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، خور ان جیسے کردار کا حامل کوئی جو ہے کہیں نظر نہیں آتا۔ دیکھیں لوگ امام کو بلا تو رہے ہیں، لیکن امام کو برداشت، امامت کو برداشت کرنا آسان کام نہیں۔ ان کا انکار کرنا کفر کے برابر ہو جائے گا، لگتا ہے کہ ابھی صبح ہونے میں بہت وقت باقی، ابھی مومن دولت کمانے میں مصروف، ابھی ہمارے نوجوان آوارہ گردی، ٹی وی، موبائل، ایس ایم ایس اور انٹرنیٹ کی سیرے کرتے پھر رہے ہیں، لہو و لائب ان کا شکار ہے، ہمارے بوڑھے صرف اخبار پڑھتے نظر آ رہے ہیں، ٹی وی ڈرامے اور فلمیں دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، خواتین وہ دنیا کی رنگینیوں میں غرق ہیں، فیشن، کپڑے، زیورات کے گرداب سے ہی باہر نہیں نکل رہی، حتیٰ کہ مولا ابھی عام عورتیں تو چھوڑیں، مدرسۃ القائم کی طالبات ہی تیار نہیں، اور لگتا ہے کہ دس دس سال سے فقط یہاں پر ٹی وی وغیرہ دیکھنے کے لیے آ رہی ہیں، مولا ابھی آپ کو اور صبر کرنا پڑے گا، ابھی مومن و مومنات کی نگاہ آپ کی میں آپ کی نصرت کا وقت نہیں آیا، ابھی صرف بارہ صدیاں ہی تو گزری، ابھی مومنین کو بہت دنیا سے امیدیں باقی، ابھی آپ کے لیے کوئی تیار نہیں، البتہ آج اگر یہ لوگ پختہ ارادہ کر لیں، توبہ کر لیں، دین کے لیے کام کریں گے، آگے بڑھ کر کوئی ذمہ داریاں قبول کریں گے، شادیاں ہوتے ہیں یہ لڑکیاں جو ہیں رسیاں توڑا کر اس طرح بقرعید میں قربانی کا جانور بھاگتا ہے اس طرح سے بھاگ نہیں جائیں گی، خدمات دینی انجام دیں گی، علوم کے فروغ میں اپنا گھر، اپنے گاڑی، اپنا پیسہ، اپنے تعلقات، جسمانی محنتیں، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں گی، بس وہیں سے ہی نصرت امام کا آغاز ہو جائے گا، ظہور کی راہ کو ہموار ہونے میں آپ کی شراکت ہو جائے گی، اور سارے گناہ ہمارے نصرت امام کی آمادگی کے سورج کے طلوع ہوتے ہی بھاپ بن کر اڑ جائیں گے، اور وہ آنے والا آ جائے گا جس کے لیے آپ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے آپ تڑپ تڑپ کر دعائیں کر رہی ہیں، پروردگار ہم سب کو امام زمانہ کے ظہور کی راہ کو ہموار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا حصہ بھی اس کے اندر ہو جائے، اور دنیا کی ساری حاجات اور آخرت کی ساری حاجات امام زمانہ کے وسیلے سے ان کو قبول فرما لے، اور میں خاص طور پر کہوں گا وہ افراد کہ جو یہ تمام سہولیات کو بہم پہنچانے میں جنہوں نے تعاون کیا ہے، اس مدرسے کے سلسلے میں جنہوں نے تعاون کیا ہے، انہی میں سے ایک مرد مومن جنہوں نے اتنی سہولیات آپ کو بہم پہنچائی ہیں وہ آج کل کافی زیادہ علیل ہیں، تو بیمار کربلا کے صدقے میں جلد از جلد ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے، اس کے علاوہ جتنے اور مومنوں مومنات ہیں جو بیمار ہیں ان کو بھی صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے، اور خاص طور پر اس مدرسے کے سلسلے میں جو افراد بھی جہاں جہاں جنہوں نے تعاون کیا ہے اور اپنی مدد پیش کی ہے، یہ نوجوان لڑکے مختلف جو امور انجام دے رہے ہیں، اتنی محنتیں کر رہے ہیں، ان کی توفیقات میں خدا اور اضافہ فرمائے، اور دنیا و آخرت کی ہم اور آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو حل فرمائے، وصلی اللہ علی محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین. بس اب ایک بات یہ کہ اس کے بعد اب آپ لوگوں کا میلاد وغیرہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے ایک اعلان، وہ اعلان یہ کہ ہماری بہت زیادہ خوش قسمتی کہ ہمارے مدرسے کے پڑوسی میں رہنے والی ایک عظیم عالم دین علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ کچھ ہی عرصے میں آپ کی کلاس میں تشریف لانے والے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج تو وہ انہوں نے یہ کہا کہ میں کوئی خطاب وغیرہ نہیں کروں گا، آج تو آپ کو لوگوں کا میلاد ہے، مدرسہ ویسے وزٹ کریں گے لیکن آپ لوگوں سے بھی ملنے آئیں گے، اور اس کے بعد انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ وہ گاہے بگاہے آپ لوگوں کے دروس کے سلسلے میں بھی یہاں پر تشریف لاتے رہیں گے اور ہم ان سے فیضیاب ہوں گے، تو امید یہی ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ جب آئیں تو بالکل ڈسپلن کا مظاہرہ کریں، اور کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو، بالکل اچھے طریقے سے، اور کوئی ایسا نہ ہو کہ مچھلی بازار کی طرح سے سب لوگ بولنا بولنا شروع ہو جائیں، جو خواتین اس سلسلے میں نمائندہ مقرر کی گئی ہیں صرف وہی بولیں گی، آج ان کو کوئی خطاب وغیرہ بھی نہیں کرنا ہے، صرف آ کے تبرک کے لیے ایک لحاظ سے آ کر بیٹھیں گے وہ، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ الگ سے ان سے سوال و جواب کی نشستوں کا بھی انتظام کیا جائے گا، اور ان کے دروس وغیرہ بھی گاہے بگاہے ہوتے رہیں گے، تو آپ لوگ اپنا جو بھی پروگرام ہے اس کو آپ شروع کر دیجیے، اور جس وقت مولانا علامہ محترم تشریف لائیں گے تو اس وقت اپنے پروگرام کو جاری رکھیے گا، وہ کچھ دیر بیٹھیں گے، آپ لوگوں سے ملاقات کریں گے، جائیں گے، وصلی اللہ علی محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین.